الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں رمضان جو ابھی مکمل ہوا ہے وہ رمضان پھر عطا کر دیا، کیونکہ آپ گرد و پیش میں نظر ڈالیں تو کتنے لوگ چہیتے اپنے جان پہچان کے، اہل محبت، رشتہ دار، دوست احباب، کئی آدمی ہر ایک کو ایسے نظر آئیں گے، تصور میں آئیں گے جو پچھلے سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ترامی میں، نمازوں میں، بعض اعتکاف میں، افطار میں، اور آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور اپنے اعمال کے مطابق وہاں کے حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. جس نے اچھے اعمال کیے تھے وہ خوشگوار زندگی، برزخ کی زندگی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور جو خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ بد اعمالیوں میں گئے یہاں سے، تو وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص بھی ایک ذرے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک کام کرے گا وہ اس کو آخرت میں دیکھ لے گا، اس عمل کو دیکھ لے گا، اس کے ثواب کو دیکھ لے گا. اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی، کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا کام کیا تھا، برائی کی تھی، وہ اس کو بھی دیکھ لے. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کو کچھ توفیق عطا فرما دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک سب سے بڑی دولت جو اللہ نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہے اور جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، وہ ایمان ہے. اللہ رب العالمین پر، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ایمان جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں۔ جتنے اعمال ہیں، نیک کام ہیں، وہ سب اسی کے ماتحت ہیں، اسی کے نیچے ہیں۔ سارے اعمال خیر کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہے تو نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ایمان ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، ایمان ہے تو حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، ایمان ہے تو صدقۃ الفطر بھی ہے، قربانی بھی ہے، ایمان ہے تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے، محبت اور پیار بھی ہے، آپس میں اتفاق بھی ہے۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہے اتنے ہی اعمال اچھے ہیں، جتنا ایمان کمزور ہے اتنے ہی اعمال خراب ہیں۔ تو ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آدمی اگر سارے نیک کام کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، عمرے بھی کرے، لیکن ایمان نہ ہو، سارا بیکار ہے، ذرہ برابر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور ایمان اگر ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری کمزوریوں پر نظر کر کے رحم فرما کر، ہماری کم ہمتی پر رحم فرما کر، ہماری سستیوں پر رحم فرما کر یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص کوئی ایک نیک کام کرے گا وہ 10 لکھے جائیں گے۔ کوئی بھی نیک کام کیا، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو یہ 10 مرتبہ کا لکھا جائے گا۔ آپ نے کسی کو 1 روپیہ دے دیا تو وہ 10 روپیہ شمار ہوں گے، 10 دے دیے تو 100 شمار ہوں گے، 100 دے دیے تو 1000 شمار ہوں گے۔ کم سے کم ہے، یہ 10 گنا سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ صدقات و خیرات کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا کہ 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ دیا، ثواب کتنا؟ 700 روپے کا۔ اور اب اندازہ کر لیجیے، تو جتنی آدمی، اچھا روزے کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ 700 گنا میں بھی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرے لیے خاص طور سے عبادت کی ہے، میرے بندے نے، اس کا ثواب تو میں خود دوں گا، جتنا چاہوں گا دے دوں گا، وہ 700 کا بھی پابند نہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو صرف 1 لکھا جائے گا۔ قرآن کریم نے صراحت کر دی، احادیث میں وضاحت آ گئی، نیک عمل کرو گے تو 10 گنا ثواب، گناہ کرو گے تو 1 ہی گناہ، اور اس گناہ کے معافی کے لیے بھی راستہ اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اس سے زیادہ کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر صغیرہ گناہ کیا ہے تو وہ تو آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس سے بھی معاف ہوتا ہے، وضو کرنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آتا ہے تو اس سے بھی صغیرہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو اس سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف گناہ تو معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور استغفر اللہ کہہ دے تو پھر بھی معاف ہو جاتے ہیں، یوں کہہ رہی ہے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اس سے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہاں جنت میں شیطان نے بہکایا، قرآن نے وہ واقعہ ذکر کیا، پھر شیطان مردود ہوا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وہی قرآن میں ہے کہ اس نے یہ بھی درخواست کی کہ اچھا آپ مجھے قیامت تک مجھے زندہ رکھنے کا پروانہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے قیامت تک تو زندہ رہے گا. تو پھر اس نے کہا کہ پھر میں اب یہ آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, اور اس کو بہکاؤں گا تاکہ یہ بھی جہنم میں جائیں. میں تو جان مجھے تو جانا ہی ہے جہنم میں, تاکہ یہ بھی جہنم میں جائیں جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی دنیا میں جاؤ. جب دنیا میں آنے لگے تو ان کو بڑی فکر ہوئی آدم علیہ السلام کو کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذریعے دے رکھے ہیں کہ یہ چھپ کر بھی حملہ کرتا ہے. وہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے جو نظر نہ آ رہا ہو, کچھ نہیں پتا کہاں سے حملہ کر دے گا, کس طرح کر دے گا, کیسا حملہ کر دے گا. تو یہ تو چھپ کر حملے کرتا ہے, ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, تو اس سے مدافعات کیسے کریں, اس کے حملوں کا مقابلہ کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ نے اس شیطان لعین کو, ابلیس کو اور اس کے اولاد کو وہ طاقتیں دے رکھی ہیں, وہ قدرتیں دے رکھی ہیں کہ پھر میں ایسی قدرتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ میں کیسے کروں گا. اور یہ تو یہ کہہ رہا ہے, کہہ چکا ہے کہ میرا تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ بہکاؤں گا میں آدم کی اولاد کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بہکائے گا, طرح طرح سے بہکائے گا, لیکن اب ایک ہتھیار تمہیں اور تمہاری اولاد کو دیتے ہیں. وہ ہتھیار اگر تم استعمال کرتے رہے اور تمہاری اولاد بھی, تو شیطان کا کوئی وار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. اور وہ کیا ہے, جب کبھی گناہ ہو جایا کرے فوراً استغفار کر لیا کرے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. اور اگر پورا استغفار یاد نہ ہو تو استغفر اللہ کہہ دے, عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے, نظر بہک گئی, پھر خیال آ گیا کہ نام حرم کو میں نے دیکھ لیا قصدن, استغفر اللہ, فوراً استغفر اللہ کہہ دے. زبان بہک گئی, کوئی کلمہ جھوٹ کا نکل گیا, فوراً استغفر اللہ. ہاتھ بہک گیا, کسی نامحرم کو لگ گیا, استغفر اللہ. دل بہک گیا, دل میں تکبر آ گیا, استغفر اللہ. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کی کثرت کرے, پچھلا گناہ یاد آ جائے تب بھی استغفر اللہ کہہ دیں, موجودہ کوئی گناہ ہو جائے اس وقت بھی استغفر اللہ کہہ دیں, صغیرہ گناہ سارے کے سارے اس سے معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں جتنے احادیث میں آپ سن چکے بار بار, رمضان کے روزوں سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح جتنے پورے مہینے پڑھ لی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, جس نے کسی دوسرے کا روزہ افطار کروا دیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. ہاں البتہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ تھوڑا سا سخت ہے. کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں میں فرق میں عرض کر رہا ہوں. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی دھمکی دی ہے کہ فلاں کام کرو گے تو تم کو سزا ملے گی. من یقتل مومنا خیرا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ رہے گا جہنم میں. کبیرہ گناہ ہے. شراب جان بوجھ کر پی لینا, سود لینا یا دینا, معاہدے کے خلاف ورزی کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا, رشوت لینا، حرام خوری، کام چوری، دھوکہ بازی، کم تولنا، کم ناپنا، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے فروخت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی دی ہے. ایسے سب گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کسی نے نامحرم کو بری نظر سے دیکھ لیا گناہ ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہے. نماز پڑھو گے معاف ہو جائے گا، وضو کرو گے معاف ہو جائے گا، مسجد کی طرف چلو گے معاف ہو جائے گا، استغفر اللہ کہو گے دل سے معاف ہو جائے گا. تو صغیرہ گناہ تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. یہ کرم ہے اس رحمان کا، اس رب کریم کا. لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں کہا کہ یہ توبہ کے بغیر معافی کا ہماری طرف سے وعدہ نہیں ہے. توبہ کرو گے تو معاف ہوگا، پکا وعدہ. توبہ کر لو گے تو پکا وعدہ ہے کہ معاف ہوگا. لیکن توبہ نہ کی تو معافی کا وعدہ تو نہیں ہے، پھر ہماری مرضی ہے، چاہے معاف کریں چاہے سزا دے دیں. اور توبہ آسان کر دی، توبہ اتنی آسان کر دی کہ ہر آدمی جہاں کہیں بھی ہے اسی حالت میں توبہ کر سکتا ہے. توبہ کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط ہے، نہ کپڑوں کے پاک ہونے کی شرط ہے، نہ بدن کے پاک ہونے کی شرط ہے، نہ جگہ کے پاک ہونے کی شرط ہے. جہاں بھی ہو توبہ کر لو. توبہ کیا ہے؟ جو گناہ ہو گیا کبیرہ گناہ، اللہ پناہ میں رکھے، زنا ہو گیا، شراب خوری ہو گئی، سود لے لیا دے دیا، تو کیا؟ توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ دل میں اس کو گناہ سمجھ کر یہ وعدہ پکا ارادہ کر لو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بس یہ توبہ ہو گئی. شرمندہ ہو گئے اللہ کے سامنے اس گناہ کو گناہ سمجھ کر، اور عزم کر لیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پکا ارادہ کر لیا، توبہ ہو گئی. زبان سے اگرچہ آپ نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اگر کسی نے توبہ تو کہا اور دل میں ارادہ اس گناہ کو چھوڑنے کا نہیں، توبہ نہیں ہو. توبہ کے لیے یہ عزم پکا ارادہ ضروری ہے کہ میں آئندہ نہیں یہ گناہ کروں گا. جب بھی توبہ ہو جائے گی فوراً معاف ہو جائے گا، پکا وعدہ ہے قرآن کا. ہر دعا کے بارے میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہوگی. مثلا اگر کوئی شخص جس کا کھانا پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، آمدنی حرام ہے اس کی، اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. آج جو ہماری بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ لقمہ حلال کا نہیں ہے بہت سے لوگوں کا، اور اپنے بچوں کو بھی وہ لقمہ حرام کھلا رہے ہیں، بیوی گھر والوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، اللہ کے رحمت سے محروم کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا کہ ایسے لوگوں کی دعا کے قبول کا وعدہ نہیں ہے. لیکن توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ بس سے بدتر گناہگار بھی ہوگا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، چاہے وہ حرام خور ہو، کام چور ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، بڑے سے بڑا گناہگار ہو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. حتیٰ کا کافر ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی. 70 سال کا کافر مشرک ہے، وہ توبہ کر لے اپنے کفر اور شرک سے، توبہ قبول ہو جائے گی، کفر اور شرک ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے توبہ کو بھی اتنا آسان کر دیا. اور پھر بھی اگر آدمی توبہ نہ کرے تو بدنصیبی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے. جب توبہ نہیں کی تو کبیرہ گناہ کی معافی کا وعدہ نہیں، اگر کسی ایک گناہ میں بھی پکڑے گئے تو کیا حشر ہوگا. اس واسطے بھائی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، درحقیقت اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں جو اس پر عذاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کے عذاب آئے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے گناہوں کا نتیجہ، قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے جو کرتوت ہیں انہی کی وجہ سے سارے فساد پھیلتے ہیں دنیا کے اندر۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری کسی نہ کسی گناہ کا وبال ہوتا ہے، اس کی آفت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں گناہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، جھوٹ، جھوٹے وعدے، وعدہ خلافی، بد عہدی، کام چوری، رشوت ستانی، سود کا لین دین، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان، یہ کتنے بے شمار گناہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس کے نتائج نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھو۔ لیکن ایک بات پھر بھی ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو سارے راستے آسان ہیں، توبہ کر لیں گے معاف ہو جائیں گے سارے گناہ، لیکن اگر توبہ نہ کی یا خدا نہ خواستہ ایمان نہ رہا، ایمان کی حفاظت بہت کرنی چاہیے، ایمان کی کسی طریقے سے حفاظت کرتے کرتے قبر تک پہنچا دیجئے اس ایمان کو۔ اگر ایمان سلامت رہا تو پھر بھی ایک بات یہ ہے کہ اول تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہوتی ہے کہ کیا وعید ہے بغیر توبہ کے بھی وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بہت سے لوگوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل کر دے اگر ہم نے توبہ نہ کی، لیکن وعدہ نہیں۔ لیکن یہ مومنین کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے وعدہ کا معافی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے، اور ایمان کی حفاظت میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، ایک سبق آموز واقعہ سنا کر آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ گناہ اگر ہو جائے وہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو آدمی اپنا عقیدہ بنا لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی سے کافر ہو جاتا ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ لکھا حکیم المعتز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، مکہ معظمہ میں ایک صاحب تھے، مذہبی شخصیت تھی، شاید علماء میں سے تھے، اچھی شہرت تھی ان کی، اور اب مجھے پوری طرح یاد ان کا نام نہیں رہا، غالباً شیخ دہان اس کا نام دیکھ پڑھا ہوں نے، دہان۔ ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا مجمع ان کو نماز جنازہ پڑھا کر دفن کرنے کے لیے لے گیا جنت المعلا میں، مکہ مکرمہ کے قبرستان میں۔ دفن کر کے واپس آ گئے، اگلے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، برابر میں کوئی دوسری قبر کھولی جا رہی تھی، ان کی قبر کھل گئی۔ دیکھا گیا کہ اس قبر میں ایک یورپین نوجوان لڑکی پڑی ہوئی مردہ۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کل تو ہم نے یہاں شیخ دہان کو دفن کیا ہے، یہ تو قبر ان کی ہے، وہ کہاں گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ ہلچل مچ گئی پورے مکہ مکرمہ میں، لوگ دور دور در دور دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ایک صاحب پہنچے، انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے، اس لڑکی کو تو میں جانتا ہوں، یہ فرانس کی لڑکی ہے، میں فرانس میں کام کرتا ہوں، میں اس کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، میں چھٹی میں آیا ہوں، ٹیوشن پڑھاتا تھا میں، یہاں یہ کیسے آ گئی؟ تو اب یہ بڑی حیرت ہوئی، اور اس نے بتایا کہ اس کا واقعہ تو عجیب ہے، اور وہ یہ کہ یہ عیسائی لڑکی ہے, تھی عیسائی تھی, سارا خاندان عیسائی تھا. میں اس کو پڑھانے کے لیے آتا تھا تو یہ مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتی تھی, میں نے اس کو اسلام کے بارے میں معلومات پہنچائیں تو یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی, ایمان لے آئی. مگر میں اس کو وہاں زندہ چھوڑ کر آیا تھا, یہ یہاں کیسے آ گئی مجھے نہیں پتا. چنانچہ جب یہ جانے لگے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی گئے کہ ہم جا کر تحقیق کریں کیا کچھ تھا. وہاں جا کر پتا چلا کہ اس لڑکے کا تو انتقال ہو چکا ہے. اچھا بھائی کہاں دفن کیا تھا اس کو؟ عیسائیوں کے قبرستان میں لے گئے جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا. اس کی جو قبر کھودی تو شیخ دہان وہاں موجود, تو وہاں اس قبر میں شیخ دہان پڑے ہوئے تھے. اب اور حیرت کی انتہا ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو گھر والوں کو اطلاع ہوئی مکہ مکرمہ میں, مکہ کے دوسرے لوگوں کو اطلاع ہوئی, لوگ جھوٹ در جھوٹ گھر والوں کے پاس آئے کہ بھائی ان کے بارے میں حالات بتاؤ, یہ وہاں کیسے پہنچ گئے, کیا قصہ ہوا. تو بیوی نے بتلایا کہ اور تو کوئی خاص بات میں نے ان کے اندر خرابی کی نہیں دیکھی تھی, لیکن ایک بات تھی, وہ یوں کہا کرتے تھے کہ باقی باتیں تو ساری اسلام کی بہت اچھی ہیں, سارے احکام اسلام کے باقی تو سب اچھے ہیں, لیکن ایک بات, ایک حکم اسلام کا ایسا ہے کہ عیسائیت میں وہ زیادہ اچھا, اسلام میں ایسا نہیں ہے. الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ. اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ ہے کہ آدمی کو جنابت ہو جائے, مباشرت جمع کیا یا احتلام ہو گیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے, عیسائیت میں غسل واجب نہیں ہوتا. یہ حکم اس کا, وہاں اس کا اچھا ہے, باقی سارے اعمال اسلام کے اچھے ہیں. تو اب لوگوں نے بتایا, علماء نے بتایا کہ یہ بات ایمان ایمان نہیں تھا, اسلام کی ایک تعلیم کو جھٹلا دیا, وہ تعلیم جو قرآن میں آئی تھی قطعی طور پر آئی تھی, جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں تھا, اس کو غلط کہہ دیا, ایمان جاتا رہا. تو پھر ان کو یہاں سے مکے سے قدرت نے وہاں پہنچایا, اور فرانس سے اس بچی کو جو خفیہ طور پر مسلمان ہوئی تھی یہاں پہنچا دیا. قبر کے حالات عجیب و غریب ہیں, دنیا کی طرح کے حالات نہیں ہیں, وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہے, اور جب تک آدمی وہاں نہیں پہنچتا اس وقت تک وہاں کا نظام سامنے آتا بھی نہیں, وہاں پہنچنے کے بعد ہی وہ نظام سامنے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کروائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, جب کبھی گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اللہ تعالی یہ وبال ہم سے دور کر دے, ہمیں سچا پکا مسلمان بنا لے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر ہم نے توبہ کر لی, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ گناہ یہ عذاب ہٹ جائیں گے, یہ یقینی طور پر ہمارے گناہوں کی سزا ہے, اور یہ سزا آئی ہے اسی واسطے کو قرآن نے بتلایا ہے جگہ جگہ کہ ایسی سزا ہم مسلمانوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں توبہ کر لیں. اصلی عذاب یہ نہیں ہے, اصلی عذاب تو آخرت میں اللہ پناہ میں رکھے آئے گا, لیکن آنے والا اللہ تعالیٰ اسے بھی بچائے, لیکن یہ جو دنیا میں عذاب جو لایا جاتا ہے در حقیقت اس کا مقصد عذاب پہنچانا نہیں ہوتا, جھنجھوڑنا ہوتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو باز آ جاؤ, توبہ کر لو, آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. توبہ نہ کی تو دونوں عذابوں میں جکڑے جاؤ گے, دنیا کے عذاب میں تو جکڑے ہوئے ہو ہی, آخرت کا عذاب تو خوفناک ترین عذاب ہے, اس سے نہیں بچ سکو گے. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت وہ ایک بہت بڑا گناہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا, ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کو قتل غارت گری کرنا، اور کیسے کیسے سنگین واقعات پیش آ رہے ہیں، ایسے واقعات کہ انسان بھی ان کا تصور کرنا ہر شریف انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیسے کیسے اپنے بھائیوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے پورے شہر میں، جو لوگ کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں وہ تو بھگتے ہیں گے اس عذاب کو، اللہ نے اگر ان کو توفیق توبہ کی نہ دی، لیکن یہ عذاب ہم پر تو مسلط ہے، پورے شہر پر خوف و ہراس مسلط ہے، کاروبار مانگ پڑے ہوئے ہیں، حشر پریشان ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ان کے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو گناہ کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہ کارروائیاں، لیکن یہ گناہ کر رہے ہیں ہمیں عذاب پہنچانے کے لیے، قرآن کریم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اپنے بعض بندوں کو دوسرے بندوں پر مسلط کر دیتے ہیں، دونوں مجرم ہوتے ہیں، بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، ظالم ہم بھی ہیں، ہمارا ظلم کچھ اور طریقے کا ہے، ہم کاروبار میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تنخواہ پوری لے کر ڈیوٹی پوری انجام نہیں دیتے، سود وغیرہ لیتے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہم کرتے ہیں، یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، اس ظلم کو دوسرے ظالموں سے اس ظلم کی سزا ہمیں دلوائی جا رہی ہے، تو ان ظالموں سے ہمیں ظلم کی سزا دلوائی جا رہی ہے، اور ان ظالموں کو پتہ نہیں کون سے ظالموں سے سزا دلوائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، دوسروں کے گناہوں کو بعد میں دیکھیں، پہلے اپنے گناہوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔